السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں آپ سب کے ساتھ الحمدللہ سسٹر اسما کی مہربانی کے ساتھ ہم سب یہاں جمع ہیں، اور میرے لیے بہت ہی ایک آنر کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم اس میں سیکھیں ہمارے عمل میں بھی آئے۔ بارک اللہ فیکم۔ ہم انشاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں۔ میں ہر ہفتے ایک کتاب پڑھاتی ہوں، فقہ القلوب، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کا کچھ حصہ سنا بھی ہو یا ان کو معلوم ہو۔ اتفاق سے وہ مجھے یہیں پر ہی، ایک دفعہ میں عمرے پر آئی بھی تھی، تو مجھے ہمیشہ شوق ہوتا ہے کہ لائبریریز کو دیکھوں، اسکالر سے ملوں۔ تو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بہت اچھی فیمیل اسکالر ہے، اناہید سمیری، تو ان سے آپ ملیں۔ تو بہرحال جب میں ان سے ملنے کے لیے گئی تو ان کے پاس پائلز لگے ہوئے تھے فقہ القلوب کے، شاید اس وقت نئے نئے چھپے تھے۔ تو پوچھنے لگی کہ کیسے آنا ہوا، تو میں نے بتایا کہ مجھے بہت شوق ہے کتابیں دیکھنے کا اور اسکالر سے ملنے کا۔ تو کہنے لگی کہ یہ ایک نئی کتاب آئی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں۔ تو انہوں نے وہ مجھے گفٹ میں دی کتاب، اور وہ کتاب تو بند تھی۔ بہرحال میں اس کے بعد مدینہ آئی۔ جب مدینہ آئی تو لائبریری میں میں الحمدللہ ہر دفعہ جاتی ہوں، تو لائبریری میں وہی کتاب مجھے نظر آ گئی، مدینہ کی لائبریری، جو حرم کی لائبریری۔ تو اس میں پھر میں نے اس کتاب کو نکالا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، تو اتنی مجھے پسند آئی، اگرچہ بہت بڑی کتاب تھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کتاب اور اس کی تعلیمات تو لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو جب سے میں نے ارادہ کیا اور پھر پاکستان جا کر اس کو پڑھانا شروع کیا، آج میں چاہتی ہوں کہ اسی کا ہی کچھ حصہ یہاں پر بھی شیئر کر لوں آپ کے ساتھ۔ کتاب عربی میں ہے، میں اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کرتی ہوں، تھوڑی سی وضاحت جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ہے فقہ القلوب، اور ہم اس کا سیکنڈ والیوم پڑھ رہے ہیں، فقہ السنت النبویہ کا چیپٹر، سنت نبوی کا علم۔ اور سبحان اللہ، یہ مدینہ ہے اور مدینہ سے ہی سنت کی نسبت ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پڑھانے کا موقع دے رہا ہے۔ اس چیپٹر میں مؤلف لکھتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سی نعمتیں کی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بندوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جانا ہے، یعنی رسول بنا کر بھیجا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو گمراہی سے بچایا، جہنم سے نجات دلائی، اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، وہ رستہ جو ان کے لیے دین اور دنیا دونوں میں ہی فائدوں کا باعث ہے، دونوں میں ہی سعادت کا باعث ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی پر مبنی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک تو قرآن مجید کی شکل میں وحی مطلوب جس کو کہتے ہیں، اور دوسری سنت کی شکل میں جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ مطلوب کا مطلب ہوتا ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوب جو تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر پوری کی پوری وحی قرآن کی شکل میں ہوتی تو پھر قرآن کا والیوم بہت بڑھ جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ قرآن مجید کو ایک مخصوص شکل میں اتارا، اور اس کے علاوہ دین کے جو احکامات ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق تھے، اور خود قرآن مجید کی وضاحت وہ سنت کی شکل میں ہمیں عطا کی۔ تو سنت تین طرح کی ہے، ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں جو چیزیں مجمل یا مبین آئی ہیں، یعنی تفصیل سے یا مختصر طور پر، سنت اس کی موافقت کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ سنت قرآن مجید میں بیان کردہ جو مجمل احکام ہیں ان کی وضاحت کرتی ہے، یعنی جو مختصر باتیں ان کو ڈیٹیل میں بتاتی۔ اور تیسری یہ کہ بعض ایسی چیزیں سنت میں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں خاموشی ہے، یعنی قرآن نے ان کے بارے میں نہیں ہمیں کچھ بتایا، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو ایک ایسی کتاب میں محفوظ کیا، یعنی کہ قرآن مجید میں محفوظ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وحی کی ایک اور قسم بھی اتاری، جس کو کیا کہتے ہیں، وحی کی دو قسمیں، ایک کیا ہوتی ہے، وحی مطلوب جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید کی، اور دوسری غیر مطلوب، اور وہ کون سی ہے، سنت کی شکل میں۔ تو یہ بھی وحی کی قسم ہے،
یعنی عام طور پر لوگوں کو یہ بات کلیئر نہیں، وہ سمجھتے کہ شاید جو حدیثیں ہیں یا جو سنت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں ہیں، ذاتی باتیں ہیں، اور انہوں نے اپنے پاس سے کچھ باتیں بتائی ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، اپنے دل کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ آپ وہی بتاتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی. تو وحی کی ایک شکل قرآن مجید کی شکل میں ہے، اور وحی کی دوسری شکل سنت کی شکل، یعنی دینی علوم کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے. اور وحی کی دو قسمیں، ایک قرآن اور دوسرے حدیث یا سنت. قرآن مجید کے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک، کہ قرآن مجید میں جو چیز مجمل طور پر یعنی مختصر طور پر آئی ہے، سنت اس کی وضاحت کرتی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں، سنت ان کی وضاحت کرتی ہے. اور بعض ایسے امور کہ جن کے بارے میں قرآن میں خاموشی پائی جاتی ہے، وہ باتیں ہمیں نہیں بتائی گئی قرآن مجید میں، وہ سنت کے ذریعے ہمیں بتائی گئی ہیں. تو ایک ہے جو مجمل صورت میں ہے، یعنی جو مجمل صورت میں سنت اس کی موافقت کرتی ہے، یا مبین بھی ہے تب بھی اس کی موافقت کرتی ہے، اور دوسرا مجمل احکام کی وضاحت، اور تیسرے جن امور کے بارے میں قرآن مجید میں خاموشی پائی جاتی ہے، سنت اس کے بارے میں ہمیں خبر دیتی ہے، بات کرتی ہے. اب 509 صفحہ سے ہم شروع کریں گے. وَمَجَالِسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِلْمِيَّةِ كَانَتْ مَفْتُوحَةً لِكُلِّ النَّاسِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجلسیں تمام لوگوں کے لیے اوپن تھی، کھلی ہوئی تھی، ان میں کوئی بھی آ سکتا تھا، ریسٹرکٹڈ نہیں تھی. رجالاً ونساءً، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، عرباً وعجماً، عربیوں کے لیے اور اجمیوں کے لیے، خاصتاً وعامتاً، خاص لوگوں کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی، اغنیاء وفقراء، کیا معنی اغنیاء کا؟ دولت مند، اور فقراء فقیر محتاج، سبھی آ سکتے تھے. ولم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسۃ مشیدۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا کہ جس کی بہت مضبوط عمارت بنائی گئی، کوئی پکی عمارت بنی ہوئی ہو، یعنی کوئی سٹرکچر نہیں تھا. ولا معہد للتعلیم، اور نہ ہی تعلیم کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ تھا. معہد کس کو کہتے ہیں؟ معہد کا تو لفظ یہاں تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، یعنی کوئی معہد نہیں تھا. یجلس فیہ الی اصحابہ، کہ جس میں آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ آتے ہوں اور بیٹھتے ہوں. یہ جو طریقہ آج کے زمانے میں ہم نے شروع کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں تھا. بل کانت مجالسہ العلمیہ تو کیف ما اتفقا، بلکہ آپ کی علمی مجلسوں کی صورت حال یہ تھی کہ جیسے بھی بن پڑتا وہ تعلیم دیتے تھے، جہاں بھی جس حال میں بھی ہوتے تھے. فَهُوَ فِي الْجَيْشِ مُعَلِّمٌ وَوَاعِظٌ، آپ لشکر میں بھی معلم اور واعظ تھے، یعنی جب آپ صحابہ کو لے کے لشکر کی صورت میں جاتے تھے تو راستے میں بھی تعلیم دیتے تھے. جیسے غزوہ تبوک ہوا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ تبوک مدینہ سے کتنا دور، کسی کو اگزیکٹلی مائلز پتہ ہے؟ 800 کلومیٹر اراؤنڈ، اتنا تو ہے، بہرحال 600-700 کلومیٹر اور اس کے لگ بھگ ہے. اب آپ دیکھیے کہ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ سواری ہو رہی ہے اور 30,000 کا لشکر جا رہا ہے، تو 2 مہینے پورے لگے تھے ان کو وہاں پہنچنے میں، 2 مہینے جانے کے، 2 مہینے آنے کے. اس کا یہ مطلب تھا کہ 4 مہینوں میں پھر راستے میں کچھ تعلیم نہ دی جاتی. ہمارا سفر کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں، اور اب ہمیں کیا کرنا ہے، یا انجوائے کرنا ہے، یا کچھ کھانا پینا ہے، ڈھیر سارا گھر سے کھانے پینے کا سامان لے جاتے ہیں، یا پھر سونا ہے، آرام کرنا ہے، یا پھر گپ شپ کرنی ہے، یا کوئی کھیل کود کرنا ہے، ایسے ہوتے ہیں نا ہمارے سفر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ایسے نہیں تھے، تو وہ راستے میں بھی معلم ہوتے تھے. وواعظ یلہب القلوب بواعظہ، اور واعظ بھی تھے، اپنے واعظ سے دلوں کو بھڑکا دیتے تھے، لہب ہوتا نا شعلے کو. وَيُحَمِّسُ الْجُنُودَ بِقَوْلِهِ، اور اپنے قول سے لشکروں کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان میں بہادری پیدا کرتے. وَهُوَ فِي السَّفَرِ مُرْشِدٌ وَهَادٍ، اور آپ حالت سفر میں مرشد یعنی رہنمائی کرنے والے اور ہادی تھے. وَهُوَ فِي الْبَيْتِ يُعَلِّمُ أَهْلَهُ السُّنَنَ وَالْآدَابَ, گھر میں رہ کر آپ اپنے گھر والوں کو سنتوں اور آداب کی تعلیم دیتے تھے. اس کی کوئی دلیل بتائے گا مجھے کہاں سے یہ بات پتہ چلتی کہ گھر میں بھی آج سکھاتے تھے؟ غور کریں, سورۃ الاحزاب کی ایک آیت ہے, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْآيَاتِ وَالْحِكْمَةِ, یعنی یہ نہیں کہ جس طرح ہم لوگ اپنے گھروں میں قرآن لے کے تلاوت کرتے ہیں تو آپ بھی بس تلاوت کرتے تھے, بلکہ وہ تلاوت بھی تعلیم تھی اور حکمت کی جو باتیں تھیں. تو ازواج مطہرات کے لیے وہ گھر بھی مدرسہ تھے اور اس میں قرآن اور حدیث دونوں کی تعلیم ہوتی تھی. اور پھر آداب, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ام سلمہ کے چار بچے ان کے ساتھ تھے تو وہ ان کی تربیت بھی کرتے تھے. حضرت عمر بن نبی سلمہ جو حضرت ام سلمہ کے بیٹے تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں کبھی کہیں ہوتا کبھی کہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سم اللہ و کل ما یلی کا, کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے کھاؤ اور جو تمہارے قریب ترین حصہ اس میں سکھاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کھانے کے مینرز اور آداب بھی سکھاتے تھے گھر میں, اور صحابیات کو جو چیز بتائی, ازواج مطہرات کو جو چیز بتائی, انہوں نے پھر آگے ان کو نریٹ کیا اور وہ پوری کتابیں بن گئی. وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُدَرِّسٌ وَخَطِيبٌ, اور مسجد میں آپ کیا تھے؟ مدرس تھے اور خطیب بھی تھے. کب کب خطبہ دیتے تھے؟ جمعے کو اور بس عیدوں کو, اور یعنی جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا مدینہ میں تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس کے بارے میں لوگوں کو جمع کر کے پھر ان کو خطبہ دیتے. آپ کو خطبہ بہت لمبا نہیں ہوتا تھا, مختصر ہوتا تھا. وقاضٍ ومفتٍ, مسجد میں قاضی بھی تھے مفتی بھی تھے. مفتی کیسے؟ کہ لوگ آ کے جو سوال پوچھتے تھے آپ ان کا جواب دیتے تھے. وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ يَسْتَوْقِفُهُ أَدْعَخُ النَّاسِ لِيَسْأَلَهُ عَنْ أَمْرِ دِينِهِ فَيَقِفُ لِيُعَلِّمَهُ وَيُرْشِدَهُ, اور آپ کو راستے میں کمزور ترین انسان کھڑا کر لیتا تاکہ اپنے دین کے احکام کا سوال پوچھے تو آپ رک جاتے تاکہ اس کو تعلیم دے اور اس کی رہنمائی کرے. تو اس طرح آپ ایک چلتے پھرتے معلم تھے. ہم تو وقت کا ایک انتظار کرتے ہیں نا کہ کوئی خاص وقت آئے, کوئی مجلس جمے, پھر ہم دوسروں کو سکھائیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم مختلف تھا. وہ ہر موقع پر سکھاتے تھے, جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آتی اس سے متعلق دوسروں کو تعلیم دیتے. اور اس میں آپ ماؤں کے لیے بہت بڑی ایک رہنمائی ہے. کیا؟ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ہوں؟ معلم, مربی. کہ جہاں جس چیز سے متعلق کوئی چیز آ رہی ہو, جو غلطی کر رہے ہوں یا انہیں رہنمائی چاہیے ہو یا کوئی سوال ہو ان کے ذہن میں, تو ہم ساتھ ساتھ ان کے ذہن سازی کرتے چلے جائیں. کھانے کی میز پر, کچن میں, واک کرتے ہوئے, گھر کی صفائی کرتے ہوئے, لانڈری کرتے ہوئے, جو بھی مائیں گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو بچوں کو ساتھ کیا کریں؟ شریک کریں. کچھ مائیں بچوں کو کہتی ہیں تم بیٹھ جاؤ میں کام کرتی ہوں, ایسا کرتی ہے نا کچھ مائیں. اچھا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچوں کے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے اسکرین کے لیے, پھر کیونکہ ماں نے ان کو فارغ کر دیا, اسکول کا ہوم ورک تو جھٹ پٹ کر لیں گے, اور اب تو جی پی چیٹ کے ذریعے اور بھی آسان ہو گیا تو وہاں سے نقل مار کے جلدی سے ہوم ورک کر لیتے ہیں اور باقی وقت ادھر ادھر کی اسکرولنگ. تو بچوں کو اسکرین سے بچانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اپنے کاموں میں ان کو شریک کریں, اشرک ہوپی امری, اپنے کاموں میں شریک کریں. اس میں مشکل ضرور ہوتی ہے, بعض اوقات وہ بات نہیں مانتے, بعض اوقات وہ لیزی ہوتے ہیں, بعض اوقات کرنا نہیں چاہتے, لیکن ہمت نہ ہاریں. آپ جمے رہیں, ڈٹے رہیں, کہتے رہیں, کرواتے رہیں, سکھائیں پہلے ان کو کہ آپ اس طرح کریں گے, آپ اس طرح کریں گے, اس طریقے سے وہ کام کرنا بھی سیکھ جائیں گے. وہ بتا رہی تھی ان کی نواسی ہے اور جو ان کی بیٹی ہے وہ اس کو کوکنگ میں ساتھ شریک کرتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کام اس سے کرواتے ہیں. بالکل چھوٹی عمر سے اگر بچوں کو ساتھ لے لیا جائے, ہم کیا کہتے ہیں یہ بکھیرا کر دیں گے, ان کو پیچھے کرو, یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی سے کر سکیں سارا کچھ. کچھ دن کریں گے لیکن پھر وہ ایسا سیکھ جائیں گے, ان کی ایسی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ سے بھی اچھا کرنے لگیں گے اور ایک شوق بھی ڈیولپ ہوگا. یہاں تو خیر گارڈنگ نہیں ہوتی, اگر آپ گارڈنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ ان کو شریک کر سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی کام ہے, یہ آج آپ نے میری نصیحت یاد رکھنی ہے اور اس کو سنت سمجھ کے کرنا ہے. صرف کھانے کے لیے آوازیں نہ دیں, آج وہ کھانا پک گیا ہے, آج وہ میز لگ گیا ہے, آج وہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. ہم اس طرح بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ جب کام کر کر کے تھک جاتے ہیں پھر ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، پھر ہم ان سے سیدھے وہ بات نہیں کرتے اور سارا تربیت کا موقع کھو دیتے ہیں، یا پھر غصہ کرتے ہیں، چڑے ہوئے ہوتے ہیں نا پھر چڑھ کے بات کرتے ہیں، چڑھ کے جب بات کی جاتی ہے تو پھر تو کوئی نہیں سنتا نا، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، آنے ہی نہیں چاہتے پھر آپ کے پاس، تو ان کو بکائے مت، کنٹرول کر لیں نا. صبر کس چیز کا نام ہے، برداشت کس چیز کا نام ہے؟ نہیں بھی کوئی بات اچھی لگی تو پی جائیں، ضروری ہے کہ فوری فوری اظہار کریں اس کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بھی اگر کوئی روک کے کچھ پوچھتا تھا، اب مثلاً حجت الوداع کے موقع پر ایک خاتون آئی، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پوچھتی ہیں آپ سے کہ کیا اس بچے پہ حج فرض؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اگر یہ کرے گا تو تمہارے لیے اجر ہے، اس کے حج کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا. تو ایک خاتون ہے وہ سوال کر رہی ہیں. اسی طرح ایک اور خاتون تھی جو عقل سے بھی تھوڑی کمزور تھی، ایک دفعہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح راستے میں روکا اور آپ سے کچھ پوچھتی رہی یا بتاتی رہی. وَهُوَ فِي جَمِعِ أَحْوَالِهِ مُرْشِدٌ وَنَاصِحٌ وَمُعَلِّمٌ، آپ تمام حالات میں ارشاد کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے اور تعلیم دینے والے تھے. إِلَّا أَنَّهُ كَثِيرًا مَا كَانَ يَعْقِدُ لِأَصْحَابِهِ الْمَجَالِسَ الْعِلْمِيَّةَ بِالْمَسْجِدِ، تاہم آپ اکثر اپنے صحابہ کے لیے مسجد میں علمی مجالس منعقد کرتے تھے. حيث يجتمعون فيه في اغلب الاوقات لاداء فريضه الصلاه، جہاں وہ زیادہ تر نماز کے فرض کو ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے. فكان يتخولهم بالموعظه تلو الموعظه، تو آپ ایک واعظ کے بعد دوسرے واعظ میں وقفہ ڈالتے تھے، ہر وقت نصیحت کی باتیں نہیں. یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو موقع کی مناسبت سے سکھاتے ہیں، اس کے مطلب نہیں ہر وقت سکھانا شروع کر دیں، اس میں کبھی دین کی بات بتائیں، کبھی دنیا کی کوئی ضروری معلومات ان کا اضافہ کریں، کبھی آپ ان کو ہنر سکھائیں، کوئی کام کرنے کا طریقہ بتائیں، جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بتائیں، ان سے پوچھیں انہوں وہ اسکول میں کیا کر کے آئے، ان کی فرینڈز کا حال کیا ہے، ان کے انٹرسٹ کی باتیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ گھر کی فضا بہت اچھی ہو جائے گی اور بچے آپ سے دور نہیں ہوں گے، گیپ نہیں آئے گا. ورنہ اسکول میں کتنے گھنٹے گزارتے ہیں؟ 5 to 6 hours. اور آپ کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں؟ ہفتے میں 5 یا 6 دن اسکول جاتے ہیں، 6-6 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، اور وہ سارا وقت اپنے ٹیچرز کے ساتھ اور اپنے اور لوگوں کے ساتھ، اجنبی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور جب وہ گھر آتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کتنا کم ٹائم ہمارے بچے ہمارے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں. تو اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کیا نقصان ہوتا ہے؟ گیپ آ جاتا ہے، سوچ میں فرق آ جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں فرق آ جاتا ہے، پھر آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے، پھر آپ ان کو وہ نہیں دے سکتے جو آپ کو دینا ہے، وہ پھر آپ کے نہیں رہتے. کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جیسے آپ کے نہیں ہیں، ان کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں. اور اب تو فتنا اسکرین کی وجہ سے تو اور بھی زیادہ ان کو ہماری ضرورت نہیں رہی نا. تو کبھی کبھی آپ ان کو معزت نصیحت کرتے، وہ درس تل و درس، اور ایک درس کے بعد دوسرا درس، حتی لا یملو ولا یسعمو، یہاں تک کہ وہ بیزار نہ ہو جائے اور رکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہۃ الصیامۃ علینا، متفق علیہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ و نصیحت کرنے میں دنوں میں ناغہ ڈالتے تھے، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں، انسانی نفسیات کا لحاظ رکھتے تھے یا بور نہ ہو جائیں، بور نہیں ہونے دیتے تھے. فَعَلَى الْعُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ أَن يَهْتَدُوا بِسُنَّتِهِ، تو علماء اور دعوت اللہ کا کام کرنے والے جو دعات ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ آپ کی سنت سے رہنمائی حاصل کریں. وَيَقْتَدُوا بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور آپ کے اقوال اور افعال کی پیروی کریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یقیناً اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
ولم يكن محجوبا عن رعيته كالملوك. آپ بادشاہوں کی طرح اپنی رعایا سے پردے میں نہیں رہتے تھے. ولا سلطانا مترفعا عن الاختلاط بافراد امته, اور نہ آپ ایسے حکمران تھے جو اپنی امت کے افراد کے ساتھ گھل مل جانے سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ لوگوں سے ملتے نہیں تھے یا گھلتے ملتے نہیں تھے ان کے ساتھ, ان کے بیچ میں رہتے تھے. بل کان متقلبا بین ظہرانیہم, بلکہ آپ ان کے درمیان چلتے پھرتے تھے. متقلب چلنا پھرنا. یبلغ رسالت ربہ, اپنے رب کی رسالت یا پیغامات کو پہنچاتے تھے لوگوں تک. جو ان کو وحی کے ذریعے علم مل رہا تھا اس کو آگے دے رہے تھے. ویعود مرضاہم, اور وہ ان کے بیماروں کی بھی عیادت کرتے تھے. ویشیع موتاہم, اور فوت شدہ لوگوں کے جنازے میں شریک ہوتے تھے. ویقضی منازعاتہم, اور ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے, جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے. ویجیب داعیہم, اور دعوت دینے والے کی بات کو قبول کرتے تھے. یعنی اگر کوئی آپ کو اپنے گھر بلاتا یا کسی کام کے لیے بلاتا تو آپ اس کی بات سنتے تھے. ویستقبل ادناہم واشرفہم, اور ان کے ادنا اور معزز سب کی بات کو قبول کرتے تھے. یہ نہیں کہ جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان کی بات سن لیتے تھے اور جو غیر امپورٹنٹ تھے ان کی بات کو توجہ نہیں کرتے تھے. یہ سنتیں بھلا دی گئی ہیں, اب ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. وَيُكْرِمُهُمْ بِالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ, اور آپ اچھی بات کے ذریعے ان کا اکرام کرتے تھے, ان کو امپورٹنس دیتے تھے. وَيُوَاسِي مُحْتَاجَهُمْ, اور ضرورت مندوں کی غمخاری کرتے تھے. وَهُمْ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُقْبِلُونَ عَلَيْهِ بِآذَانٍ صَاغِيَةٍ وَقُلُوبٍ وَاعِيَةٍ, اور وہ ان تمام مقامات پر آپ کی طرف متوجہ ہوتے, سننے والے کانوں کے ساتھ اور یاد رکھنے والے دلوں کے ساتھ. یعنی لوگ آپ کی باتیں بہت دھیان سے سنتے تھے, بہت توجہ سے سنتے تھے. وقد علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ سیخلفونہ من بعدہ, اور یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کے بعد آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ رہ جائیں گے. یعنی آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ کے پیچھے کون ہوں گے؟ صحابہ. جیسے ہم چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارے بچے یا شاگرد, ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہمارے استاد چلے گئے, ہمارے ماں باپ چلے گئے, اب اس وقت ہمارا وقت ہے, پھر ہمارا بھی چلا جائے گا وقت, پھر ہماری اولادیں, پھر ان کی آگے. تو یہی سلسلہ دنیا میں چلتا چلا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے بعد کون ہوں گے؟ صحابہ ہوں گے. وَسَيَقَوْ عَلَىٰ كَاهِلِهِمْ أَمْرُ الْإِرْشَادِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْإِفْتَاءِ وَالدَّعْوَةِ, اور آپ کے بعد ان کے کندھوں پر رہنمائی, تعلیم دینے, فتویٰ دینے اور دعوت کی ذمہ داری کا بوجھ پڑ جائے گا. یعنی آپ کے بعد تعلیم کس کو دینی ہے؟ پھر صحابہ کو. فَأَتَى فِي دُرُوسِهِ الْعِلْمِيَّةِ بِأُمُورٍ كَانَ لَهَا أَكْبَرُ الْأَثَرِ فِي تَوْجِيهِ الصَّحَابَةِ وَتَعْلِيمِهِمْ كَيْفَ يَصْطَلِعُونَ بِمِهْنَةِ التَّعْلِيمِ وَالْإِرْشَادِ. آپ نے اپنے علمی دروس میں وہ چیزیں بیان کر دی جن کی صحابہ کرام کی رہنمائی میں اور ان کی تعلیم دینے کی کیفیت میں بہت زیادہ تاثیر تھی, کہ وہ تعلیم و ارشاد کے پیشے سے کس طرح سیریاب ہو سکتے ہیں. فکان من حدیہ, تو آپ کی سیرت یہ تھی, انہ اذا سئل عما لا یعلم سکت حتى یاتیہ الوحی من اللہ بذلک, جب آپ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جو آپ نہ جانتے ہوتے تو خاموش ہو جاتے تھے, یہاں تک کہ اس حکم کے بارے میں آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر معاملے میں بولنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اتنے سال سے پڑھ رہی ہے, اس کو اس بات کا بھی نہیں پتا, اتنے سال سے پڑھا رہی ہوں. مجھ سے بہت سے لوگ مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں اور میں ان کو یہ جواب دیتی ہوں, نہیں معلوم, لا ادری, مجھے نہیں پتا. تو بعض اوقات وہ پھر انسسٹ کرتے ہیں, نہیں آپ اپنی رائے دے دیں. میں ان کے رائے سے تو بات نہیں بنتی, مجھے تو یہ, اگر مجھے پتا ہو کہ شرعی حکم کیا ہے تو وہ تو میں بتا سکتی ہوں, لیکن میں اپنا اوپینین دیتی ہوں تو میں کون ہوں؟ دین میں تو نہیں نا, کہ میں کیا سوچتی ہوں, میری عقل کیا کہتی ہے. دین تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قرآن و سنت میں کیا ہے. تو یہ سبق کبھی آپ سیکھ لیں اچھی طرح, کہ کوئی بھی مسئلہ چلا تو ہر مسئلے میں بولنا نہیں ہے ہم نے, حتیٰ کہ ہمیں آتا بھی ہونا اور پورا یقین نہ ہو تب بھی منہ نہ کھولیں.
خاموشی اختیار کریں، اور اگر کوئی پوچھے اور پورے یقین سے پتا ہو تو ٹھیک ہے بتا دیں، نہیں تو چپ ہو جائیں کہ نہیں پتا. آپ سے جب کوئی ایسا مسئلہ پوچھتا جو آپ نہ جانتے تو آپ خاموش ہو جاتے، یہاں تک کہ اس حکم کے بارے میں آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی. وَكَانَ مِنْ هَدِيهِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ كَلِمَةً أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ. اور آپ کی یہ بھی سیرت تھی کہ جب آپ کوئی بات کہتے تو اس کو تین دفعہ دوہرا کے کہتے تھے، یہاں تک کہ آپ سے وہ بات خوب سمجھ لی جاتی تھی. اچھا، لوگ اعتراض کرتے نا کہ صحابہ نے اتنی حدیثیں کہاں سے سن لی اور کیسے یاد رکھ لی. تو آپ کو پتا کیوں یاد رکھ لی؟ ایک تو ان کے عربوں کے حافظے بہت اچھے تھے، ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، چیزیں زبانی یاد کرتے تھے. اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے جبکہ ہر طرح کی سہولت موجود ہے، پھر بھی وہ کیا پریفر کرتے ہیں کہ چیزیں ان کے سینے میں محفوظ ہوں، زبانی یاد ہو ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہر بات تین دفعہ، اہم باتوں کو تین تین دفعہ دہراتے تھے. جو جملہ تین دفعہ بولا جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ یاد ہو جاتا ہے. دوسرا، جب آپ تشریف لے جاتے تھے مجلس سے اٹھ کر تو صحابہ بعد میں دہراتے تھے اس کو، اس کا مذاکرہ کرتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے بیان کرتے تھے. وَكَانَ مِنْ هَدِيهِ أَنَّهُ رُبَمَا طَرَحَ الْمَسْأَلَةَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَلِيَشْهَدَ أَذْهَانَهُمْ لِلْفَهْمِ. اور آپ کی یہ سیرت بھی تھی کہ کبھی آپ ایک مسئلہ اپنے صحابہ کے سامنے پیش کرتے تاکہ آپ امتحان لے سکیں کہ ان کے پاس کتنا علم ہے، اور تاکہ فہم و فراست کے لیے ان کے ذہن تیز کر سکیں، یعنی ان کو جلا بخشے. تو بعض وقت آپ کیا کرتے؟ اپنے شاگردوں سے سوال کرتے. کیوں؟ تاکہ وہ ایکٹیولی سنیں اور غور کریں اور جواب دیں، ان کے ذہن تیز ہوں. تو اسی طرح بچوں کی بات میں ہر وقت اس لیے کرتی ہوں، ہر لیکچر میں بچوں کی بات کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ہماری فرسٹ پرائرٹی اور فرسٹ ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے بچوں. اور ہماری سب سے زیادہ ڈیلنگ بھی کن سے رہتی ہے؟ اپنے بچوں سے، یا پھر نمبر دو شاگردوں سے. تو اپنے بچوں کے معاملے میں جب ہم ان کو کچھ سکھائیں تو صرف ہم اپنا ورڈکٹ نہ دیتے جائیں، ہم یہ سوچتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ آیت وہ حدیث، ہر وقت یہ باتیں نہیں. کبھی کبھی ان سے پوچھیں، بلکہ اکثر پوچھیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، ان سے سوال کریں، پھر وہ سوچنا شروع کریں گے. ہو سکتا ہے جواب ٹھیک ہو اور ہو سکتا غلط ہو. اگر جواب غلط ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہنس پڑیں گے، غصہ کریں گے، اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا، ٹانٹ کریں گے، کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے. صبر، صبر ہی کی ہے نجات کی اور فلاح کی. نہیں ٹھیک جواب دیا نا، تو آپ کلو دے دیں کوئی، اچھا کیا خیال ہے اگر ایسا ہو تو، اچھا تو ویسا ہو تو، تو ویسا ہو. وہ جیسے پہلی پہلے بھجواتے، اللہ اکبر کیا زمانہ تھا. آپ کی کسی خالہ، پپی، چچی نے، بڑی نے، کسی نے، بہن نے آپ کو پہیلیاں بھجوائی ہیں بچپن میں؟ یہ باقاعدہ ایک آرٹ ہوتا تھا، یعنی اتنا زیادہ بچے سوچتے تھے اس کی وجہ سے اور اتنے سوال ہوتے تھے اس میں. اچھا یہ بتائیں لڑکا یا لڑکی، اچھا لڑکی، اچھا 10 سال کا یا 15 سال کا، اچھا پھر یہ ایسا پھر کرتے 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 کیا ہوتا تھا، پکڑے جاتے تھے، جواب آ جاتا تھا، پھر کہتے تھے اچھا بوجھو میرے ذہن میں. اس طرح کے سوالوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور توجہ بھی ہوتی ہے اور پھر ذہن تیز ہوتا ہے. خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہیلیاں نہیں بجواتے تھے، یہ تو میں نے ویسے مثال دی ہے کہ سوالوں سے اور پہیلیوں سے دماغ تیز ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کا دماغ تیز کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَن مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَ عَنْهَا. اور جب آپ سے کوئی ایک مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ اس کا جواب دیتے. اَفَاضَ فِي مَسَائِلَ أُخْرَى لَهَا مُنَاسَبَةٌ بِالْمَقَامِ. تو آپ دوسرے مسائل کو بھی بیان کر دیتے جن کا اس مقام کے ساتھ کوئی تعلق اور مناسبت ہوتی. جیسے ابھی میں نے سوال کی مناسبت سے پہیلی کا ذکر کر دیا نا، حالانکہ ہمارا ٹاپک پہیلی کوئی نہیں ہے، ریڈلس تو نہیں ہے، ہم تو کچھ اور پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سوال کرتا تو اس کا جواب بھی دیتے اور اس سے متعلق ضروری اور باتیں بھی بتا دیتے تھے. اوصلتن بالجواب، یا جواب کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا. فَيَسْتَطْرِدُ لِيُفِيدَ السَّائِلَ وَالْحَاضِرِينَ عِلْمًا جَدِيدًا. تو آپ دور کی مناسبت سے بھی ان کو بیان کر دیتے تاکہ آپ مسئلہ پوچھنے والے اور حاضرین کو نئے علم سے مستفید کریں. وَكَانَ يَخُصُّ بَعْضَ الْأَصْحَابِهِ بِالْعِلْمِ دُونَ بَعْضٍ مَخَافَةً أَلَّا يَفْهَمُوا فَيَفْتِنُوا. اور کبھی آپ اپنے صحابہ میں سے بعض کو علم کے ساتھ خاص کرتے دوسروں کو چھوڑ کر اس ڈر سے کہ کہیں وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائیں. یعنی ہر بات ہر مجلس میں ہر بندے سے نہیں کرتے تھے، اگرچہ آپ کی مجالس میں ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی لیکن کیا نہیں کرتے تھے، ہر ایک کو بڑی مشکل مشکل باتیں نہیں بتاتے تھے، لوگوں کے ذہن کی رعایت رکھتے تھے. الى غیر ذالک من الامثله والآداب والمواعظ التي تلقوها منه، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، آداب اور مواعظ ہیں جو انہوں نے آپ سے حاصل کیے. حتی کانوا ائمۃ فی الدین، یہاں تک کہ وہ دین کے امام بن گئے. اساتذۃ فی التعلیم، تعلیم میں اساتذہ بن گئے. امناء علی احکام الدین، دین کے احکام پر قابل اعتبار ٹھہرے. فما احسن الاستجابۃ للہ والرسول وما اجدر العاقل بذلک، تو انہوں نے اللہ اور رسول کی بات کو کتنی اچھی طرح قبول کیا، اور ایک عقل مند کو ایسا کرنا کتنا ہی لائق ہے. یعنی ہر عقل مند کو یہی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے ہر عقل مند کو؟ کیا سمجھ ہے؟ اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہنا ہر عقل مند کو لازم ہے کہ ایسا کرے. اچھا، اس میں عقل مند ہونے کی کیا بات ہے؟ کوئی بتائے گا آپ نے؟ عقل مند کیسے فیصلے کرتا ہے، کیسی چیز کو لیتا ہے؟ چلے علم کی مجلس چھوڑے، آپ سبزی مارکیٹ میں جائیں، کون سی چیز لیں گی؟ ہر کوئی چنتا ہے نا، ہر کوئی چنتا یا نہیں چنتا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ گئے اور جو ہاتھ لگے پھر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں، ایسا کرتے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، اور اگر ڈال بیٹھے اور نظر آ جائے او یہ نہیں ٹھیک، واپس ڈالو، واپس کر دو. گھر بھی لے آئے اور خراب نکلے تو کیا، جا کے کمپلینٹ کرو، واپس کرو. دین کے معاملے میں ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ جو ملے لے لو، جو علم غلم ہے لے لو. اب آپ دیکھیے کہ علم کی دو قسمیں ہیں نا، ایک وہ علم جس کا سورس وحی الہی ہے، اور ایک وہ علم جس کا سورس انسانوں کی عقل ہے. عقل مند انسان کس کو پریفرنس دے گا؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے احکامات کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اس کو وہ امپورٹنس نہیں دیتے جتنا ہم لوگوں کی باتیں اور لوگوں کے اوپینین اور لوگوں کی سینگز اور لوگوں کی حکمت کی باتیں اور اقوال زرین اور شعر و شاعری اور پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے صحیح، کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. علم کی کمی تو ہے ہی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ علم کی کمی ہے. ہماری آخرت کی نجات کا انحصار کس علم پر ہے؟ قرآن و سنت کے علم پر. اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق ہمارے پیپر چیک ہونے ہیں نا آگے، کہ ہمارے اعمال ویسے ہیں کہ نہیں. اچھا، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں دنیا کا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بھی کرنا چاہیے، ہر ضرورت ابھی دنیا چل رہی ہے نا، وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کا علم حاصل کرنے کے تو بہت شوقین ہیں لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے شوقین نہیں؟ حالانکہ ہم اپنے آپ کو عقل مند بھی کہتے ہیں، دنیا کے علم میں ہمیں دنیا کا جلدی کا فائدہ دکھتا ہے اور دین کا علم حاصل کرنے سے آخرت کا فائدہ وہ دکھتا نہیں، لہٰذا ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. ان الاسلام یدعو الناس الی عقیدۃ تحیی القلوب والعقول، بے شک اسلام لوگوں کو ایسے عقیدے کی دعوت دیتا ہے جو دلوں اور عقلوں کو زندگی بخشتا ہے. وتطلقها من اوهاق الجهل والخرافۃ، اور ان کو جہالت اور افسانوی جھوٹی کہانیوں کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرتا ہے. وتخلص النفوس من زغط الاوهام والاساطیر، اور نفسوں کو آزادی دلاتا ہے وہموں اور افسانوں کے دباؤ سے. وَمِنَ الْخُضُوعِ الْمُذِلِّ لِلْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، اور ظاہری اسباب کے سامنے ذلت آمیز جھکاؤ اور فرما برداری سے ان کو نجات دلاتا ہے. وَمِنَ الْعُبُودِيَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ إِلَى الْعُبُودِيَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور غیر اللہ کی غلامی سے اللہ وحدہ کی غلامی کی طرف دعوت دیتا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جبکہ وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وَيَدْعُوهُمْ إِلَى شَرِيعَةٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ يَكْمِلُونَ بِهَا وَيَسْعَدُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور وہ ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت کی دعوت دیتے ہیں جس سے وہ کامل ہو جائیں اور دنیا اور آخرت میں سعادت اور خوش نصیبی کو پا لیں. وَيَدْعُوهُمْ إِلَى مَنْهَجٍ لِّلْحَيَاةِ وَمَنْهَجٍ لِّلْفِكْرِ،
یطلقهم من کل قید الا ضوابط الفطرۃ التی فطر الناس علیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی لوگوں کو زندگی کے منہج یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سوچ اور نظریہ کا منہج کہ انسان کی سوچ کیسے ہونی چاہیے اور دستور یعنی کن کن طریقوں پر کیا کیا کرنا چاہیے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں مگر فطرت کے وہ قواعد و ضوابط جن پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو انسانوں کی ڈالی ہوئی پابندیوں اور رسم و رواج اور ایسی چیزوں سے آزاد کرتے ہیں۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْقُوَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالْاِسْتِعْلَاءِ بِعَقِيدَتِهِمْ وَمَنْهَجِهِمْ وَالْاِنْتِلَاقِ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا لِتَحْرِيرِ الْإِنسَانِ بِجُمْلَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ ذُلِّ عُبُودِيَّةِ الْعِبَادِ إِلَى عِزِّ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، اور اسلام اپنے عقیدے، منہج اور دستور کی وجہ سے لوگوں کو قوت، عزت اور بلند مقام حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اسلام دعوت دیتا ہے کہ تمام روئے زمین میں چل نکلنے کا، یعنی ہمیں اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ پوری زمین پہ پھیل جائیں۔ کیوں؟ تاکہ مجموعی طور پر انسانوں کو آزادی دلائی جا سکے، کیونکہ لوگ جھگڑے میں ہیں، کچھ تو اپنی خواہشات میں جھگڑے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے قوانین اور ایسی چیزوں میں جھگڑے ہوئے ہیں کہ جو ان کی زندگی کو حرام کیے ہوئے ہیں، کچھ رسم و رواج ہیں، کچھ کلچر کے بندھن ہیں۔ تو اسلام ہمیں ایک ایسی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں ان سب چیزوں سے آزادی ہو جاتی، تاکہ ان کو بندوں کی غلامی کی ذلت سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبودیت کی عزت کی طرف لے جایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ قوانین ہیں جو بندوں نے بنا لیے ہیں اور کچھ ہیں جو اللہ نے بھیجے ہیں۔ انسانوں کے حق میں کون زیادہ مہربان ہے، بندے یا اللہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی قانون بھیجتا ہے، کوئی حکم بھیجتا ہے تو وہ ہمارے فائدے کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قاعدہ قانون یا اس ڈسپلن میں آ کر لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی، لیکن انسان جب انسانوں کے لیے قوانین بناتے ہیں تو وہ اکثر بائسڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں لیکن سب کے فائدے کو نہیں دیکھتے۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِتَقْرِيرِ أُلُوهِيَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فِي الْأَرْضِ وَفِي حَيَاةِ النَّاسِ وَتَحْتِيمِ أُلُوهِيَّةِ الْعَبِيدِ الَّتِي قَهَرُوا بِهَا الْعِبَادَ وَأَضَلُّوهُمْ وَأَفْسَدُوهُمْ، اور اسلام ان کو دعوت دیتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی، تاکہ زمین میں لوگوں کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت کو ثابت کیا جا سکے۔ الوہیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا، معبود ہونا، یعنی لوگوں کو اس چیز کی طرف بلایا جائے کہ ان کا معبود صرف اللہ ہے، اور غلاموں کی الوہیت یعنی انسانوں کی بندگی کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بندوں پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے اور ان کو گمراہ کیا اور ان کو بگاڑ دیا۔ یعنی انسان جب انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں پہ چلتا ہے تو ان کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے، ان کے اندر مغلوبیت آ جاتی ہے اور ایک طرح سے غلامی آ جاتی ہے۔ ذالک مجمل ما جاءت به السنۃ ومجمل ما يدعو الیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وهو دعوۃ الی الحیاۃ الطیبۃ فی کل شیء، یہ وہ اجمالی احکام ہیں جن کے ساتھ سنت وارد ہوئی ہے، اور یہ وہ احکام ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہر چیز کے اعتبار سے ایک پاکیزہ زندگی کی طرف دعوت ہے۔ یعنی خلاصہ کیا اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس چیز کی طرف بلاتی ہے کہ ہم بندوں کی غلامی سے نکل کر، اپنی خواہشات کی غلامی سے نکل کر اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے غلام بن جائیں، یعنی اللہ کی عبادت جو ہوتی ہے۔ مثال، اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف کچھ ایکشنز نہیں سکھائے گئے کہ کھڑے ایسے ہونا ہے، رکوع ایسے کرنا، سجدائی کورس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کے اندر خشوع ہے نا۔ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ یہ خشوع یہ ہے کہ دنیا سے کاٹ کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لو، سب کی غلامی سے آزاد ہو کے صرف اللہ کی طرف دھیان کر لو۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا ذہن کتنی چیزوں میں الجھا رہتا ہے نا، کبھی بچوں کی فکر، کبھی گھر کی فکر، کبھی کھانے کی فکر، کبھی خواتین کی حیثیت سے، اور مرد ہے تو کمانے کی فکر، اور پھر لوگوں سے لین دین، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن کسی وقت بھی آرام نہیں پاتا، اس کو آرام چاہیے. وہ آرام کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سارے خیالات اور ساری فکروں کو نکال کے ایک چیز کے اوپر اپنے آپ کو فوکس کر لیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہاتھ باندھ کر جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر سیدھا رستہ طلب کرتے ہیں. اور یہ سیدھا رستہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں چاہیے ہوتا ہے. مثلا اگر آپ ہائی وے پہ ڈرائیو کر رہے ہو تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک ایگزٹ آ رہا ہوتا ہے نا، اور اگر آپ غلط لین میں چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایگزٹ ہو جائیں گے. ایگزٹ ہو گئے تو کیا ہوگا؟ پھر تو آپ بہت دور اصل منزل سے نکل جائیں، آپ کا سفر بڑھ جائے گا، اور کبھی کبھی آپ پوری طرح لاسٹ بھی ہو سکتے ہیں. بالکل اسی طرح وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس کے اوپر ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک ایگزٹ ہوتا ہے جس پہ شیطان کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس طرف بلاتا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. کبھی آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا اناڑی بندہ بیٹھا ہو جو آپ کو کہنے نہیں ادھر چلو ادھر چلو، اور آپ کے ساتھ شاید ہوا بھی ہو کہ آپ ٹھیک جا رہے تھے، صحیح لائن میں تھے، اور اس نے آپ کو بھٹکا دیا اور کہا اس لائن میں آ جاؤ، اور آپ نکل گئے باہر، یا اس نے آپ کو باتوں میں لگا لیا، اور جب باتوں میں لگ گئے تو کیا ہوا؟ آپ رستہ بھول گئے. تو صراط مستقیم پر بھی باتوں میں لگانے والے لوگ اور شیطان کھڑا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خط کھینچا اور پھر اس کے اوپر مزید خط کھینچ کے بتایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اور اس میں جگہ جگہ شیطان ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف چلے جائیں اور اپنے اصل منزل بھول جائیں، اپنا اصل گھر بھول جائیں، جو کرنے کا کام ہے اس کو بھول جائیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت تک جانے کا رستہ تو کھو جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں فوکسڈ ہو، اور اس کے لیے نماز بہترین ایکسرسائز ہے. نماز سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو آپ کو فوکس ہونے میں مدد دیتی. اور پھر اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی ایسی ایکسرسائزز کرائی جا رہی ہیں یوگا کی قسم کی یا کچھ اور پھر آپ کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس میں آپ ہاتھ بانٹ کر اور چند ایکشنز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ون آن ون بیس پر ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، پھر تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، اور نماز ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا فضل کیا ہے، کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں ایسی عبادت دی کہ جس کے ذریعے ہم بندوں کی غلامی اور خواہشات کی غلامی سے نکل کر بس اللہ کے غلام بنے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. پھر وہ کہتے ہیں ذالک مجمل ما جاءت به السنہ، یہ وہ اجمالی یعنی مختصر سی بات ہے، احکامات ہیں جن کے ساتھ سنت وارد ہوئی ہے. ومجمل ما يدعو الیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ اجمالی احکام ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں. وہو دعوۃ الی الحیاۃ الطیبۃ فی کل شیء، یہ ہر چیز کے اعتبار سے ایک پاکیزہ زندگی کی طرف دعوت ہے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا وہ ایک پاکیزہ زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. واللہ یأمرنا ان نستجیب له طائعین مختارین وإن كان الله سبحانه قادرا على قهر الناس على الهدى ولو لو أراد فإنه وحده الذي يحول بين المرء وقلبه ويصرفه كيف شاء ويقلبه كما يريد وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو قلبه الذي بين جنبيه. اور اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو خوشی سے قبول کریں. نماز تو پڑھنی ہے لیکن کیسے پڑھیں؟ خوشی سے. یعنی آزان ہو تو ہمارے دل میں خوشی آنی چاہیے، الحمدللہ دنیا کے کام تھوڑی دیر کے لیے چھوٹیں گے اور میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گی اور سکون پاؤں گی اور میری دعائیں قبول ہوگی اور میری زندگی آسان ہوگی، اور واقعی ہوتی ہے. اسی طرح رمضان آ رہا ہو تو پریشانی کی بجائے خوشی ہونی چاہیے کہ سارا دن کچن بند رہے گا، گھر میں جیسے کوئی کام ہی نہیں رہا، کچھ سکون کے دن گزریں گے. اسی طرح حج پہ آتے ہیں تو آپ کے ساری دنیا کی باتیں پیچھے رہ جاتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بالکل ٹینشن فری زون ہے, اس میں آ کے ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور ایک ہی دوڑ لگی رہتی ہے, مسجد جاؤ, نماز پڑھو, پھر اذان سنو, جواب دو, دعائیں قبول ہوگی. یعنی کہ ایک عجیب پر امن طرح کی زندگی ہوتی. تو ہمارے دین نے ہمیں جتنے بھی احکامات دیے, ٹھیک ہے ان میں تکلیف ہے, مشکل ہے, لیکن انما العسر یسرا, اس میں آسانیاں بھی بہت ہیں, اس میں خوبصورتی بھی بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو خوشی خوشی قبول کریں, اپنے اختیار, اپنی مرضی سے. اگرچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں کو زبردستی ہدایت پہ چلا سکتا ہے, بس وہ اکیلا ہی ہے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اس کو پھیرتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے, اور اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے جس طرح ارادہ کرتا ہے, اور اس دل کا مالک اپنے دل کی کسی چیز پر بھی قابو نہیں رکھتا, حالانکہ یہ اس کا وہ دل ہے جو اس کے دو پہلوؤں کے درمیان. وہ کہتے ہیں دل ہمارے اندر ہے لیکن ہمارا اس پہ کنٹرول کوئی نہیں ہے نا. گھڑی میں آپ خوش ہوتے ہیں, گھڑی میں اداس ہوتے ہیں, کبھی کہیں اس کی سوچتے ہیں, کبھی کچھ سوچتے ہیں, کبھی کچھ سوچتے ہیں. دل آپ کے اندر ہے, مثلا آپ کی آنکھ پھر آپ کے کنٹرول میں, کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, کچھ آپ کو نہیں سننا کان بند کر لیتے, وہاں سے چلے جاتے ہیں. اسی طرح باقی چیزیں بھی, یعنی پاؤں سے چلنا, ہاتھوں سے پکڑنا, یہ چیزیں اس میں آپ کا کچھ کنٹرول ہے لیکن دل پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک غم ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے اور انسان چاہتا ہے کہ اسے نجات پائے لیکن باوجود کوشش کے اسے نکل نہیں پاتا. تو ایسے میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت یاد رکھنی چاہیے کہ زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے ہی, ہمارا مالک بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے. انہا سورۃ تستوجب الیقظۃ الدائمۃ والحذر الدائم لخلجات القلب والحذر من كل حاجسۃ فیہ لئلا ینزلق فی ما حرم اللہ. یہ وہ سورت ہے جو دائمی بیداری اور ہمیشہ کی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے دل میں گھسنے والے خیالات کی وجہ سے, اور یہ ہر اس وسوسے سے احتیاط کا تقاضا کرتا ہے جو دل میں داخل ہوتا ہے, تاکہ جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے یہ پھسل کر اس میں واقع نہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ جیسے میں بات کر رہی تھی کہ نماز کے اندر انسان سے جو مطلوب ہے وہ یہ کہ ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو, اور یہ اس چیز کی پریکٹس ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی برا خیال آئے تو اس کو جھٹک دے اور اللہ کی طرف متوجہ. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, یہ سب کو پتہ ہے نا. ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ, اس کو حمزاد بھی کہتے ہیں اردو میں. حمزاد کا نام سنو, جس طرح ہمارے ساتھ کرام الکاتبین ہیں نا فرشتے, اسی طرح ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا تو وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, برے خیالات ڈالتا ہے, بدگمانیاں ڈالتا ہے, اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات ڈال دے گا, ماں باپ کے بارے میں, بہن بھائیوں کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, دین کے کاموں کے بارے میں. یعنی اس کا کام یہی ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ڈالے. اب اس کو تو نکالنا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف شیطان کے حوالے نہیں کر دیا, ساتھ ہی ایک فرشتہ بھی رکھا ہے ہمارے ساتھ جو ہمیں نیکی کی طرف اکساتا رہتا ہے. وہ برا خیال ڈالتا ہے تو یہ اچھا خیال ڈالتا ہے. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا شیطان ان پہ حاوی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا مددگار فرشتہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پہ جم گئے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے مددگار ہیں. تو لیکن شرط کیا ہے کہ آپ ایمان لا کر اللہ کو رب مان کر پھر اس پہ استقامت اختیار کریں اور نیکی کے رستے پہ چل پڑیں, تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو اس کام میں مدد دیں گے, آپ کو سپورٹ دیں گے, اور آپ شیطان کے شر اور شیطان کی ڈالی و نجاست سے بھی بچیں گے. ایک اور چیز جو بہت فائدہ دیتی ہے شیطانی وسوسوں سے نجات کے لیے, جس کو میں نے اپنے اوپر بہت آزمایا اور بہت فائدے کی چیز ہے, اور آپ سب کے لیے یہ دعا ایک گفٹ ہے، کیونکہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو بتائی ہے الحمدللہ ان سب کو فائدہ ہوا اس سے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ نہیں مجھے تو شیطان کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا، کوئی ہے ہی نہیں جو بچا ہوا. اور وہ دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. تھک 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 ایسے کر کے دل کے اوپر تھتکار دیں تو اس سے وہ پیچھا چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ اوور ویلڈ ہو رہے ہیں کسی وجہ سے، یا غم زدہ ہو رہے ہیں، یا خوف کا شکار ہیں، یا برے برے وسوسے آ رہے ہیں، کوئی انگزائٹی شروع ہو گئی ہے، کوئی اور اس طرح کی پریشانی شروع ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں؟ یہ دعا پڑھ کے، ویسے تو اپنا معمول بنا لیں صبح شام پڑھنے کا، لیکن اگر صبح شام یاد نہ رہے تو جس وقت آپ سمجھیں کہ اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی اور مجھ سے کوئی اچھا کام نہیں ہو رہا، تو لازماً اپنے اوپر خود دم کریں. یہ ایاک نستعین کتاب ہے نا، ایپ بھی ہے، اس میں یہ دعا موجود ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے لے لیجیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ والتعلق الدائم باللہ سبحانہ مخافۃ ان یقلب ھذا القلب فی غفلۃ من غفلاتہ، اور یہ صورت اللہ کے ساتھ ہمیشہ تعلق جوڑنے کا تقاضا کرتی ہے، اس ڈر سے کہ دل کی غفلتوں کی حالت میں سے کسی حالت میں اللہ اس کو الٹ پلٹ نہ کر دے. یعنی اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتا، دعا نہیں کرتا، اللہ میں توکل نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رغبت نہیں کرتا، اس کا خوف اور خشیت نہیں رکھتا، اس کی ہیبت اور حیا نہیں رکھتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی بنیادیں ہیں. یعنی ایمان تو ہے ہی، پھر یقین، توکل، تقوی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنا، اس سے حیا کرنا، اس کی ہیبت رکھنا، اس سے انس رکھنا، اس کی خشیت رکھنا، اس سے محبت رکھنا. تو اگر یہ ساری چیزیں ہونا تو کبھی ایک کیفیت آتی، کبھی دوسری آتی، کبھی تیسری آتی، تو ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں، نہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، تو پھر کیا ہے؟ دل غافل ہے، اور غافل دل پہ شیطان زیادہ حملہ آور ہوتا ہے. تو اس لیے اس غفلت سے نکلنا چاہیے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعصوم یکثر من دعاء ربه بقوله، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غلطیوں سے پاک اور معصوم تھے، وہ اپنے رب سے ان الفاظ کے ساتھ بکثرت یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اخرجہ احمد والترمذی. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جمع کے رکھ. یہ کون مانتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ غلطیوں سے معصوم تھے، شیطان بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ، جبریل آپ کے پاس آتے تھے، اس کے باوجود آپ اپنے دل کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو دین پہ جمع کے رکھنا. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی وقت دین کی طرف آتے ہیں، پھر دنیا ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور پھر وہ غفلت میں پڑ کے دور سے دور دور چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. فَكَيْفَ بِنَا وَنَحْنُ غَيْرُ مُرْسَلِينَ وَلَا مَعْصُومِينَ، تو ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم نہ تو رسول ہیں اور نہ غلطیوں سے معصوم ہیں. فَالْقُلُوبُ كُلُّهَا بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ، بس دل سارے کے سارے اللہ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں. یعنی تمام دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں. وَالنَّاسُ مَحْشُورُونَ إِلَيْهِ، اور لوگ اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے. فلا مفر لأحد، تو کسی کے لیے بھی جائے فرار نہیں، کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا. کس سے نہیں بھاگ سکتا؟ اللہ تعالی سے. کوئی بھی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ میں اپنا حساب نہیں دوں گا اور میں نے نہیں حاضر ہونا اللہ کے آگے. وما هذا الله يدعونا للاستجابه اليه استجابه الحر الماجور لا استجابه العبد المقهور، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی بات کو ایسے قبول کریں جیسے ایک آزاد انسان قبول کرتا ہے، اپنی فری ول اور چوائس کے ساتھ، جس کو اجرت دی جائے، نہ کہ اس غلام کی طرح قبول کرنا جو مجبور ہے. تم خلاصہ کیا اس بات کا؟ کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف دل کی خوشی سے راغب ہونا چاہیے، مجبوری سے نہیں. واضح؟ ولولا اللہ تبارک و تعالی ما زکا احد ابدا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو پاک نہ کرتا تو کوئی بھی پاک نہ ہوتا. ولکن اللہ ارسل رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس کافتا، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے. وبعثه الیہم بالہدى ودین الحق، اور ان کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر ان لوگوں کی طرف ان کو مبعوث کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا گیا ہے. لِيُطَهِّرَ أَرْوَاحَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ مِنْ دَنَسِ الشِّرْكِ وَلَوْثَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَخُرَافَاتِهَا، تاکہ وہ ان کی روحوں اور ان کے دلوں کو شرک کی میل سے پاک کرے اور جاہلیت اور اس کی خرافات یعنی جھوٹ اور باطل اس کے ساتھ ملوث ہونے سے پاک کرے. وَيُطَهِّرُهُمْ مِنْ لَوْثَةِ الشَّهَوَاتِ وَالنَّزَوَاتِ الَّتِي تُزْرِي بِهِمْ إِلَى أَقَلَّ مِنْ رُتْبَةِ الْأَنْعَامِ، اور تاکہ وہ ان کو پاک کرے خواہشات اور ان جذبات میں ملوث ہونے سے جو انسان کو جانوروں کے رتبے سے بھی نچلے رتبے میں گرا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کہ جب لوگ خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں تو وہ تو اپنا آپ بھی بھول گئے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھی بلوا دیا. اب دیکھیے دنیا میں جو فتنہ ہے اس وقت، مرد کہہ رہا ہے کہ میں اپنے اندر عورت کے جذبات محسوس کرتا ہوں لہٰذا میں اندر سے عورت ہوں، مجھے عورت بنا دیا جائے. عورت کہہ رہی ہے کہ میں مرد ہوں اندر سے، مجھے مرد بنا دیا جائے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ باقاعدہ پھر کتنے بڑے پیمانے پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ کی تخلیق پہ ہم راضی نہیں، اور صرف شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے اور فیلنگز، ان کی بنیاد پر ہم اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. سوچئے کہ کیا ہمارے دل کی حالت بدلتی ہے، فیلنگز بدلتی کہ نہیں بدلتی. آج اگر ہم کچھ چیز فیل کر رہے ہیں، مثلاً اس وقت بیٹھ کے ہماری فیلنگ کچھ اور ہے، جب ہم گھر جائیں گے تو کیا یہی فیلنگ برقرار رہے گی؟ نہیں، بدل جائے گی. پھر آپ مسجد نبوی جائیں گے تو آپ کی فیلنگ کچھ اور ہو جائے گی، روزے پر جائیں گے تو آپ کی فیلنگ کچھ اور ہو جائے گی. تو ماحول سے اور مختلف چیزوں سے فیلنگز بدل جاتی. تو کوئی بھی چیز ہم صرف فیلنگ کی بنیاد پر پرمانٹلی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو بدلنے والی چیز ہے. اسی طرح اگر کوئی فیل کر رہا ہے کہ میں اندر سے مرد ہوں یا عورت ہوں، تو فیلنگ کل کو بدل گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں اللہ کی تخلیق پر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. اور یہ ایسی خواہشات جو ہیں وہ انسان کو انسانوں کے مرتبے سے بھی گرا دیتی ہیں. وَيُطَهِّرَ مُجْتَمَعَهُمْ مِنَ الرِّبَا وَالسُّحْتِ وَالْغِشِّ وَالْكَذِبِ وَالسَّلْبِ وَالنَّهْبِ، اور تاکہ وہ ان کے معاشرے کو پاک کر دے سود سے اور حرام سے، ملاوٹ سے اور جھوٹ سے، لوگوں کے مال ناجائز چھیننے اور ڈاکہ زنی سے. وَيُطَهِّرَ حَيَاتَهُمْ مِنَ الظُّلْمِ وَالْبَغْيِ وَالْعُدْوَانِ بِنَشْرِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالرَّحْمَةِ، اور تاکہ وہ ان کی زندگی کو ظلم اور سرکشی اور عداوت یعنی آپس کی دشمنی سے پاک کرے عدل اور احسان اور رحمت کو پھیلانے کے ساتھ. وَيُطَهِّرَهُمْ مِنْ كُلِّ مَا لَا يَلِيقُ بِكَرَامَتِهِمْ، اور تاکہ وہ ان کو پاک کرے ہر اس چیز سے جو ان کے اکرام کے لائق نہیں، جو انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتی ہے. وَيَتَنَافَى مَعَ إِنْسَانِيَّتِهِمْ، اور جو ان کی انسانیت کی مخالف ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ وَكَمَالُ الْإِنسَانِ يَتِمُّ بِخَمْسَةِ أُمُورٍ، انسان کا کامل ہونا پانچ چیزوں کے ساتھ ہے. یعنی جس انسان کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں وہ ایک مکمل انسان، یعنی مکمل مومن کہہ لیں اس کو. اب یہ پانچ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. الایمان، سب سے پہلے ایمان. والعلم، دوسرے نمبر پر علم. والعبادت، تیسرے نمبر پر عبادت. والدعوت، چوتھے نمبر پر اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو، دعوت اللہ. اور پانچویں نمبر پر وَتَّقْوَى، تقوی اختیار کرنا ہر معاملے میں زندگی کی. تقوی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمیں ان پانچ گولز کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں ہر روز اپنے ایمان میں اضافہ کرنے والے کام کرنے، ہمیں ہر روز اپنے علم کو بڑھانا ہے، جتنا سیکھ لیا وہ کافی نہیں ہے، ہمیں ہر روز اپنی عبادت کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، جو نہیں کر رہے ہیں، جو چیز نہیں ہو رہی، مثلاً آپ سے نماز پڑھ لیتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس ایریے میں مڈل ایسٹ میں بہت کلچر ہے، لوگ فرض پڑھ کے بعض وقت ختم کر دیتے ہیں، اور جو اچھے بھلے زندگی بھر سے سنت نفل پڑھ رہے تھے وہ بھی چھوڑے بیٹھے ہیں، دیکھا دیکھی. تو اگر سنت پڑھنے کی عادت نہیں رہی، آپ کو معلوم ہے نا سنت سنن رواتب کی کتنی فضیلت ہے، جنت میں ایک محل کی بشارت ہے جو ایک دن میں 12 سنتیں پوری کرتا ہے، 2 فجر میں، 6 ظہر میں، اور پھر 2 مغرب اور 2 عشاء. اگر نہیں عادت رہی تو دوبارہ ڈال لیجیے، اگر نمازیں اچھی ہیں تو تہجد کی عادت ڈال لیجیے، تہجد پڑھتے ہیں تو اشراق کی عادت ڈالیے، یعنی اپنی عبادت کو انکریز کریں. اگر فرض روزے رکھتے ہیں تو نفل کی بھی، شوال کے رکھ لیتے ہیں، محرم کے رکھ لیتے ہیں، ہر مہینے کے 3 رکھنے کے لیے کوشش کریں. اگر عادت نہیں رہی تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. بس دعوت ہو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، صرف خود ہی نیکیاں نہیں کریں، صرف اپنی جنت کی فکر نہیں کریں، بلکہ اوروں کو بھی اس طرح بلائیں. الحمدللہ اس وقت یوٹیوب پر اور مختلف فورمز پر اچھے اچھے اسکالرس کے لیکچرز موجود ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنی دوستوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں، اور اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور لوگوں کو ان کی طرف گائیڈ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. وہ تقوی اور اللہ کا تقوی، یعنی کسی بھی انسان سے معاملہ کرتے ہوئے خیر خواہی کا معاملہ، کوئی لقمہ کھاتے ہوئے حلال کا لقمہ، یعنی تقوی زندگی کے ہر ایکشن کو کور کر دیتا ہے. وقد جاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الى الامۃ وهي خالیۃ من هذه الصفات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے پاس آئے تو وہ ان صفات سے خالی تھی. فنقلها بتوفیق اللہ وعونه تدریجیا الى هذه القمۃ السامقۃ. تو انہوں نے اللہ کی توفیق اور مدد کے ساتھ بتدریج ان کو منتقل کیا ایک بلند چوٹی کی طرح، آہستہ آہستہ گریجولی ان کو اوپر لے گئے. کس طرح، کہاں سے کہاں لے گئے؟ من الکفر الى الایمان، کفر سے ایمان کی طرف، سب سے پہلے تو ایمان کی دعوت دی. ومن الشرک الى التوحید، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے گئے. ومن الجہل الى العلم، جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے گئے. ومن عبادت الاصنام الى عبادت اللہ، اور بتوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف. ومن الظلم الى العدل، ظلم سے نکال کر عدل کی طرف. ومن الضلال الى الہدى، گمراہی سے ہدایت کی طرف. ومن الاثم والعدوان الى البر والتقوى، گناہ اور زیادتی کے کاموں سے نیکی اور تقوی کی طرف. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. وعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو عمل الامۃ من بعده، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی آپ کے بعد آپ کی امت کا عمل ہے، کیونکہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالی کا فرمان ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخری دن کی امید رکھتا ہو، یعنی قیامت کے دن، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو. یعنی یہ دو کوالٹیز جس کے اندر ہوں گی، ایک ہے اللہ سے ملاقات کی امید اور دوسرے اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، وہ لازماً پھر چاہے گا کہ اس کو کوئی رول ماڈل ملے، کوئی ایسا آئیڈیل ہو جس کو وہ فالو کرے، اس کے مطابق کام کرے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، اور آپ کی سنت محفوظ رہی. آپ دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی سنت محفوظ ہے، اور وہاں سے ہمیں زندگی کے ہر موڑ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ملتی. اس کے لیے میں آپ سب سے کہوں گی کہ اگر آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے تفسیر کے ساتھ، تو صحیح بخاری ضرور پڑھی. الحمدللہ اب ہم آخری مرحلے پر ہیں، اس دفعہ جو پاکستان جا رہی ہوں تو میرا ارادہ یہ ہے کہ بخاری شریف مکمل ہو جائے، مگر جو اللہ نے چاہا انشاءاللہ، تو اس میں اتھینٹک احادیث ہیں اور لیکچرز کی فارم میں ان کو بہت سمپلیفائی کیا گیا ہے تاکہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکے. وَكُلُّ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، اور ہر صحیح حدیث، حُجَّتٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّتِ، تمام امت پر حجت ہے. یجب العمل به والاخذ بمضمونه ما لم ينسخ، اس پر عمل کرنا اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو لینا واجب ہے جب تک کہ وہ منسوخ نہ ہو. او یخصص، یا اس کی تخصیص نہ کی جائے. کما یجب العمل بحکم کل آیت فی کتاب اللہ، جیسا کہ اللہ کی کتاب کی ہر آیت کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے. ما لم تنسخ او تخصص، جب تک وہ منسوخ نہ ہو، ایبروگیٹ نہ کر دی گئی ہو، یا اس میں کوئی خاص بات نہ ہو. فسنت النبویت هي الاصل الثانی من اصول التشریع بعد القرآن الکریم، پس سنت نبویہ قرآن کریم کے بعد احکام کا دوسرا ماخذ ہے، شرعی احکام کو اخذ کرنے کے اصولوں میں سے. یہاں تک ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.